الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قانون معیشت میں ہم چار دفعات کا مطالعہ کر چکے ہیں اور تین باقی رہ گئی ہیں. اب جس باب کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے اکل الاموال بالباطل. یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، یعنی لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھانا. یہ اصل میں اب حرمتوں کا باب ہے، یعنی وہ چیزیں جو ممنوع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. تو قرآن مجید نے اس میں جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ مال کے معاملے میں حرمتیں کسی شرعی قانون کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ باطل طریقہ ہے کسی کا مال لینے کا. ہر آدمی جانتا ہے جب مال کی حرمت قائم کر دی گئی ہے تو اب کسی کا مال بھی اگر آپ اس حرمت کو پامال کر کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، خیانت کر کے کھائیں گے تو اس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا. یعنی جس طرح اخلاقی معاملات ہمارے بہت سے دوسرے زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشی عمل کا بھی احاطہ کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. قرآن میں اس کا جو حکم بیان ہوا ہے وہ سورہ نساء میں، یہ چار نمبر سورہ ہے، 29 آیت میں بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ الا یہ کہ وہ رضامندی کی تجارت سے کسی کو حاصل ہو جائے. تو اس میں بھی آدمی منفعت لیتا ہے، مال لیتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، بیع و شراء تو ہوگی، مال ایک دوسرے کی طرف جائے گا، لیکن فرمایا کہ کوئی باطل طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اصول یہ بیان کیا. اس آیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہے. باطل طریقے کون سے ہیں؟ دنیا کے دستور کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، سچائی کے خلاف ہے. یعنی وہی مسلمات جن کو ساری دنیا مانتی ہے، جس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. یعنی جن چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ اس اصول پر ممنوع قرار دی گئی ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے اخلاقی وجود بخشا ہے اس کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مال نہیں دے سکتے آپ اس طریقے سے. رشوت، چوری، غصب، غلط بیانی، تعاون الاسم، کسی ناانصافی میں شریک ہو جانا. کسی یتیم کا مال کھانے میں آپ نے کہا کہ مجھے بھی کچھ تھوڑا سا حصہ دے دو اس میں. غبن، خیانت، اور آگے جو چیز بیان ہوئی ہے اس سے آپ حساسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور لکتے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب اسی کے تحت داخل ہے. یعنی لکتا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز آپ کو کسی سڑک کے اوپر، کسی خیمے میں، کسی پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی مل گئی ہے. اس کو تو سب ہنیہ مریہ سمجھتے ہیں، مل گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ایک سال تک تشہیر کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے آج ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی دوسرا قانون بنا دیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مل گئی ہے پڑی ہوئی چیز تو بس آپ اس کے مالک ہیں. یعنی کسی کی رہ گئی ہے نا کسی وجہ سے، تو مسئلہ ہو گیا ہے اس طرح کا. تو یہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، حنبلی تعبیر کے مطابق، لوگ بہت سے نا اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں کون سی اسلامی حکومت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سعودی عرب میں جو حکومت ہے وہ حنبلی تعبیر کے مطابق اسلامی حکومت ہے. یعنی اسلامی حکومت صرف وہی تو نہیں ہوگی جو میری تعبیر کے مطابق ہوگی. ایران میں شیعہ تعبیر کے مطابق اسلامی حکومت قائم ہے، افغانستان میں دیوبندی تعبیر کے مطابق اسلامی حکومت قائم ہوئی. تو آپ کے ملک میں بھی اگر کوئی قائم ہوگی تو مجھ سے پوچھ کے نہیں قائم ہوگی، بلکہ جو تعبیر ہوگی وہ نافذ ہو جائے گی، وہ تو اسی کو مانتے ہیں. تو وہ جب شروع شروع میں قائم ہوئی تو انہوں نے لکتے کے اس قانون کو نافذ کیا اور یہ کہا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اٹھائی نہیں جائے گی. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں سڑک کے اوپر کسی کا زیور گر گیا، کچھ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دیتے تھے اس پر. تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک شخص نے آ کے یہ کہا، بدو نے، کہ میں نے فلاں جگہ کے اوپر قافلے جہاں سے گزرتے ہیں جنگل میں یمنی قہوے کی دو بوریاں پڑی ہوئی دیکھی ہیں. تو وہ جو قاضی تھا اس نے کہا کہ اس کو دو اشرفیاں انعام دو اور دو کوڑے بھی لگا دو. تو اس نے کہا جی اشرفیاں تو ٹھیک سمجھ میں آ گئی, کوڑے ان کا بوری کھولے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کہ یمنی کہا ہے. جی ہاں آپ کو ہاتھ نہیں لگانا تھا, آپ یہ کہتے آگے وہاں دو بند بوریاں پڑی گئی. تو اس سختی کے ساتھ انہوں نے اس کو نافذ کیا. تو لکتے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا یہ سب اسی کے تحت داخل ہے. ان چیزوں پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان کا گناہ ہونا تمام دنیا کے معروفات اور ہر دین و شریعت میں ہمیشہ مسلم رہا ہے. یعنی اخلاقی لحاظ سے جو بری چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کی کوئی فہرست بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح مکارم اخلاق کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی, رضائل اخلاق کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی, اسی طرح معاشی معاملات میں کیا چیزیں ہیں کہ جو غبن خیانت نہیں ہزاروں ہو سکتی ہیں. بس اصول یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ جس کو دنیا کا معروف نہیں مانتا, جس کو آپ کا اخلاقی وجود نہیں مانتا, جس کو سچائی نہیں مانتی, جس کو عدل نہیں مانتا, جس کو انصاف نہیں مانتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اصولی بات یہ, وہ معاملات جو دوسروں کے لیے ضرر و غرر, ضرر نقصان, غرر دھوکہ, دوسروں کے لیے یعنی آپ نے ایسے طریقے سے معاملہ کیا اپنی چالاکی سے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا دیا اس کے نتیجے میں یا دھوکہ دے دیا, وہ معاملات جو دوسروں کے لیے ضرر و غرر یعنی نقصان یا دھوکے کا باعث بنتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک فرع ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی لحاظ سے بری چیز ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کی جو صورت ممنوع قرار دی ہوئی ہے, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست کا نظم سنبھالا ہے تو بازاروں میں جو کچھ ہو رہا تھا وہی ہوتے ہیں نا معاشی معاملات, تو کس دقت نظر کے ساتھ وہاں جا کر کن چیزوں کو ممنوع قرار دیا. یہ جب جو آپ فہرست آپ دیکھیں گے جس کو میں نے کم و بیش استقصاء کر کے جمع کر دیا ہے, تو اس میں آپ بڑی نازک چیزیں بھی دیکھیں گے. یہ آج ختم ہو چکی ہیں لیکن یہ بتا رہی ہیں کہ اس معاملے میں ایک اجتماعی نظم کو کس درجے حساس ہونا چاہیے. چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے, یعنی ہوتا کیا تھا کہ قبضہ کیے بغیر چیز کی فروخت در فروخت شروع ہو گئی, اس کے بعد جھگڑا پیدا ہو گیا. لائن نہ قبضے میں, ان سے معاملہ کر لیا انہوں کا دے دینا, اگلے سے پیسے لے رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں اس کی بہت سی ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن میں اب جھگڑا نہیں پیدا ہوتا, نقصان نہیں ہوتا, جن میں کوئی دھوکے کا پہلو نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے وہ جائز ہوں گی. یہ آگے ہم بحث کریں گے اس کے اوپر. یہاں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہاں کوئی شریعت کے ابدی قانون نہیں بیان ہو رہے, بلکہ شریعت کا یہ قانون کہ برے طریقوں سے باطل طریقوں سے نقصان دے کر دھوکہ دے کر مال نہیں لینا چاہیے, اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے. تو اپلیکیشن کس طرح ہوگی؟ اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوگی, یعنی اس سے کوئی ابدی چیز نہیں وجود میں آئے گی. یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیا صورت تھی. تو یہ چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے, اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا. ڈھیر کے حساب سے غلہ خرید کر اسے اپنے ٹھکانوں پر لانے سے پہلے بیچ دینا, یعنی غلہ جو ہے وہ کھلیان میں پڑا ہوا ہے جہاں پر آپ نے برداشت کی فصل کی, اور وہاں غلہ کھلیان میں پڑا ہوا ہے, ڈھیر کا ڈھیر آپ نے, یا منڈی میں ڈھیر کا ڈھیر آپ نے خریدا. اچھا, اب خریدنے کے بعد آگے اس کا سودا کرنا شروع کر دی, اس میں وہی مسائل پیدا ہو جاتے تھے. تو اس میں یہ قاعدہ بنایا گیا کہ نہیں, آپ پہلے اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لائیں. یعنی وہ آدمی نہیں اٹھانے دیتا تھا, خون خچر کی نوبت آ جاتی تھی بعض اوقات. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے, موجودہ زمانے میں اس کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کو مارکیٹ کے قوانین نے, جن کو موجودہ زمانے کی متمدن ریاست نے بڑا تحفظ دے دیے, تو آسانی سے معاملات ہو جاتے ہیں. دیہاتی کے لیے کسی شہری کی خرید و فروخت, دیہاتی لوگ بیچارے بالکل مغفل بدبو ہوتے تھے, تو وہ آتے تھے بازار میں مدینے کے خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو کوئی آگے سے چتر آدمی, کوئی چالاک آدمی مل جاتا تھا, مطلب تسی بیٹھو میں تن ہوں خرید دینا, اور بیچ میں سے اپنا نکال لیتا تھا وہ بےچارا, یا بالکل ہی کوئی برا مال, یا کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا اس نے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, کوئی کام وام آپ کرا رہے ہوں تو وہ کہیں گے جی میں تن ہوں لے آ دینا, تو وہ آگے معاملات ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ان دیہاتی مغفر بدو قسم کے لوگوں کے لیے بڑے نقصان اور بعض کا دھوکوں کا باعث بن جاتے تھے. حضور نے منع کر دیا, محض دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا, یعنی بولی میں آپ شریک ہو گئے اور طے کر لیا پہلے سے کہ فلان جگہ پر جانے کے بعد پھر رک جانا ہے. آپ اصل میں خریدار تھے ہی نہیں, محض دھوکہ دینے کے لیے آپ بولی میں شریک ہو گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یعنی اس کو فطرت پر نہیں رہنے دیا کہ کہاں طے ہوتی ہے. کسی شخص کے سودے پر اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا, یعنی یہ وہ معاملات ہے تمام جن کے حوالے نیچے موجود ہیں جو حضور نے بازاروں میں دیکھے اور آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. کسی شخص کے سودے پر اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا, یعنی میرا معاملہ طے ہو گیا تھا. آپ نے دیکھا کبھی کبھی یہ صورت پیش آتی ہے کہ آپ بڑی مشکل سے رکشے والے کو, میں نے بہت سفر کیا ہے اس میں, طے کر کے بیٹھے چلو جی 50 روپے میں چلا جائے, ایک بیچ میں صاحب انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے. اچھا وہ آپ دیکھتے رہ گئے. یہ تو ایک سادہ صورت ہے, اور بھی اس طرح کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں. یعنی دوسرے آدمی کا سودا اگر طے ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے بیچ میں. یہ اخلاق کی لحاظ سے ایک بری بات ہے. محاکلہ, یعنی کوئی شخص اپنی کھیتی خوشے ہی میں بیچ دے. ابھی کھلیان میں فصل آئی نہیں ہے, گندم کے خوشے پڑ گئے ہیں اور آپ نے کھڑے کھڑے کھیتی بیچ دی. اب ظاہر ہے کہ اس کی بھی بہت سی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو آج ہم کسی قاعدے ضابطے میں لے آئے, لیکن اس وقت کے سادہ تمدن میں اس کی کوئی شکل نہیں تھی. ہوتا کیا تھا, ہوتا یہ تھا کہ آدمی یہ خیال کر کے خرید لیتا تھا کہ اس میں سے تو یہ نکلے گا وہ نکلے گا, اور بعد میں نہیں نکلتا تھا, تو جھگڑے اور لڑائیاں اور نزاعات پیدا ہو جاتے تھے. تو یہ فرمایا کہ بھائی کھیتی میں پہلے آپ برداشت کریں فصل کو, پھر اس کے بعد غلہ بن جائے, اس کے بعد طے کریں, تاکہ ہر آدمی پر واضح رہے کہ وہ کیا خرید رہا ہے کیا بیچ رہا ہے. یعنی آپ نے کھیت خریدا, آپ کہہ رہے ہیں اس میں 10 من گندم نکلے گی, بعد میں نکلی 2 من, تو مسئلہ ہو گیا نا. مزابنہ, یعنی کھجور کے درخت پر اس کا پھل درخت سے اتری ہوئی کھجور کے عوض بیچنا. میں نے اپنے ہاں سے کھجور جو ہے اس کو اتار لیا, پھل اتار کے یہ پڑا ہوا ہے ڈھیر 2 من کا. میں نے کہا اس 2 من کے عوض یہ پوری کھجور مجھے دے دو. اس میں وہی مسئلہ تھا. یعنی اصل میں پھل جب درخت کے اوپر لگا ہوا ہے ہوتا ہے تو آپ تخمینہ کرتے ہیں نا, بعض اوقات وہ صحیح ہوتا ہے بعض اوقات بہت غلط ہو جاتا ہے. اس سے نزاعات جھگڑے دھوکے یہ پیدا ہو جاتے تھے. اچھا جو ذرا بڑے تیز قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ ایک سبز باغ دکھا کے ان کا طے ہو گیا نا سودا, جی بس آپ کی کھجور 2 من ہے درخت تو نظر آ رہی ہے 10 من. اچھا وہ اچھا پھر کھجوروں کی قسموں میں فرق ہوتا ہے بڑا. بھائی ایک کھجور جو ہے وہ 2 روپے سیر کی ہے, ایک کھجور جو ہے وہ 100 روپے سیر کی ہے. میں تو بڑے شوق سے مدینے کے بازار میں عجوہ خریدنے کے لیے چلا گیا, اور مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہے گی. میرا خیال تھا کہ بھائی پاؤ بھر کھجور خریدنی ہے, تو اس نے بھاؤ بتایا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا. کھجور میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب آپ نے اچھی کھجور کے مثلا ایک درخت کے اوپر آپ نے کہا میرا سیر اس درخت سارا کا سارا, اس کا ایک مقابلہ توازن پیدا کریں گے نا آپ, اس میں پھر ظاہر ہے کہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا جھگڑے بھی ہوتے تھے. معامہ یعنی درختوں کا پھل کئی سال کے لیے بیچ دینا. باغ ہے آپ کا, آپ نے کہا 4 سال کے لیے بیچ رہا ہوں 5 سال کے لیے بیچ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس میں فائدے کا بھی امکان ہے اور اس میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا. اب اس کی بھی ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سی شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں, کیونکہ باغوں کی صنعت بھی اب بالکل اور صورت اختیار کر گئی ہے. بہت سے تحفظات جو آج حاصل ہیں وہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو اب کسی قاعدے میں لانا بھی ممکن ہو رہا ہے. آپ اس سادہ بدوی تمدن میں یہ معاملات دیکھیے کہ کیسے ہو رہے ہیں. اصول وہی ہے. کئی سال کے لیے, میں ایک تو نہیں, آپ نے اس سال کا کہا, اس سال کا آپ نے باغ بیچ دیا, پھل لگا ہوا ہے, پتہ چل گیا کتنا باغ ہے, دوسرے نے کچھ اندازہ کر کے لے دیا. آپ نے کہا جی اگلے 4 سال کے لیے میں بیچ رہا ہوں. اب اگلے 4 سال میں آفت آنی ہے, طوفان آنا ہے, درخت پر پھل آنا ہے نہیں آنا ہے, کیا کئی مسائل ہونے ہیں. ہمارے مولانا جب وہاں گاؤں میں تھے تو اپنا باغ بیچتے تھے, تو ان کو اب ایک دوسرا مسئلہ پیش آ گیا اسی اصول کے اطلاق میں. وہ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس سال کا باغ بیچوں گا, یعنی میں کئی سال کے لیے بیچتا. تو وہ جو لوگ خریدار تھے انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو دور دراز سے علاقے سے آنا ہے, یہاں اپنی جگی بنانی ہے, پھر کہیں معاملہ کرنا ہے, سال کے لیے آ کے تو ہمیں یہ ٹھیک نہیں پڑتا, تو آپ تو ہمیں زیادہ وقت کے لیے دیں. یعنی وہ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بیچنے والا تو اس قاعدے پر بیچنے کے لیے تیار ہے, لینے والا تیار نہیں ہے. یعنی الٹ صورتحال پیدا ہو گئی, جس کے نقصان کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے وہی تیار نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس میں یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا بھائی میرے ساتھ ایک بات طے کر لو, وہ بات یہ طے کر لو کہ میں تمہیں 3 سال کے لیے بیچ دیتا ہوں, لیکن اگر آفت اور نقصان آ گئی تو ایک تہائی نقصان میرا, یعنی نقصان میں پھر ہم شریک ہو جائیں گے. تو ایک انہوں نے گویا منصفانہ شکل اس کی پیدا کر لی. یہ میرے اپنے سامنے کا واقعہ ہے. مولانا جب گاؤں میں ہوتے تھے تو اپنا باغ بیچتے تو ایسے ہی وہ کرتے تھے اس معاملے. معمہ یعنی درختوں کا پھل کئی سال کے لیے بیچ دینا. سنیا یہ مختلف قسمیں ہیں, عربی کے الفاظ ہیں اس زمانے میں معاملے کی, جیسے آپ کے ہاں بھی مختلف ٹرانزیکشن کے نام رکھے ہوئے نا, تو یہ عربی نام ہے. سنیا یعنی بے میں کوئی مجہول استثناء باقی رکھا جائے. ابھی دیکھیے یہ کیا چیز ہوتی تھی, یعنی دھوکہ دینے کے منڈیوں میں بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ڈھیر ہے نا پڑا ہوا کھجوروں کا, یہ آپ لے لیں, جب آپ مال اٹھائیں گے تو تھوڑا سا نکال لوں گا. اس کا تو مجہول استثناء, یعنی اگر تو آپ کہیں میں شیئر نکال لوں گا پھر بات ہو گئی, اب میں تھوڑا سا نکال لوں گا. اب جس وقت اٹھانے کا موقع آیا, قیمت طے ہو گئی, پیسے دے دیے گئے ہیں, اب آپ کا تھوڑا زیادہ ہو گیا. یعنی تھوڑے کی تو اب آپ نے شرح کرنی ہے نا کہ تھوڑے سے کیا مراد ہے. تھوڑے سے مراد مٹھی بھر بھی ہو سکتا ہے, تھوڑے سے مراد ایک پورا تسلہ بھر کے بھی ہو سکتا ہے, تھوڑے سے مراد ایک پوری جس کو وہ ہمارے یہاں پنجابی میں پنڈ بھی ہو سکتی ہے. تو اب آپ کا تھوڑا کتنا ہے یہ بن گیا. تو مجہول استثناء. اس کی صورت یہ تھی کہ غلہ بیچنے والا مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ غلہ تیرے ہاتھ بیچ دیا مگر میں اس میں سے تھوڑا نکال لوں گا, اس کو روکا, کہ اس میں بھی دوسرے کے لیے دھوکے کے فریب کے امکانات ہیں. ملامسا یعنی ہر ایک دوسرے کا کپڑا بے سوچے سمجھے چھو لے اور اس طرح اس کی بے منعقد ہو جائے. کپڑا آپ نے لا کے رکھ دیا, اس نے کہا کہ دیکھو آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگاؤ, جس پر تمہارا ہاتھ پڑ گیا بیچ دیا. یہ بھی وہی چیز تھی کہ کپڑے کے عیوب جو ہیں ان کا ایک جوا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہاتھ اچھے پہ پڑ گیا تو اچھا ہو گیا, اور ہاتھ برے پہ پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیچنے کا, مال دکھائیں اپنا دوسرے آدمی کو, وہ طے کرے. ایک گٹھا ہے پورا کا پورا, آپ نے چار جو ہے وہ گانٹھے بنا کے رکھ دی, پرانے کپڑے بھی تھے نئے کپڑے بھی تھے اس میں جو بھی تھے. آپ دیکھیں لنڈے بازار میں یہ بہت ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ. وہ کہا اچھا جی تو ہاتھ لا دے. تو بھائی ہاتھ اب اندھوں کی طرح کسی کو لگا دیا, تو اس کو کہتے ہیں ملامسا. منافذہ یعنی ہر ایک اپنی کوئی چیز دوسرے کی طرف پھینک دے اور اس طرح اس کی بے منعقد ہو جائے. یعنی اس نے کہا کہ میں اپنا سونا پھینک رہا ہوں, اس نے کہا میں اپنی چاندی پھینک رہا ہوں, جو جس کے پاس چلی جائے گی بے منعقد ہو گئی اس کی. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ آپ مال دکھایا نہیں آپ نے کیا چیز ہے, ہو سکتا ہے سکہ آپ نے پھینک دیا. وہ کہا تو پہلے دیکھ کے طے کر لیا تھی نا. یعنی یہ دیہاتی زندگی میں یہ مسئلے بہت پیش آتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ دیہات میں رہے ہیں, اور دیہات میں خاص طور پر جانوروں کی منڈیاں جب لگتی ہیں, ان میں جن لوگوں کو کبھی شریک ہونے کا, میں نے تو اپنی گائے اور اپنی وہ ایک بچیا بیچی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے وہ بھیک بھیک ایک آدمی آئے گا آپ کے ہاتھ میں ایک روپیہ رکھ کے, خاص طریقے کا وہ انداز ہوتا ہے اس کا. جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میں تو دیہاتی آدمی ہوں, سب جانتا ہوں اس کو. اچھا بے الا حبل الحبلا, یہ جانوروں کی بے کا ایک طریقہ تھا. یہ کیا ہوتی تھی, یعنی اونٹ اس طرح بیچے جائیں کہ اونٹنی جو کچھ جنے پھر اس کا بچہ حاملہ ہو اور جنے تو اس کا سودا طے ہوا. یعنی یہ اونٹنی ہے, یہ جنے گی, یہ اونٹ جوان ہوگا, پھر اس کا بچہ حاملہ ہوگا, وہ جنے گا تو سودا طے ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہفتخان حائل ہے. تو یہ ہے بے الا حبل الحبلا, اس کو ممنوع قرار دیا حضور نے. یہ کرتے تھے وہ اس لیے کہ اس میں دھوکے اور فریب ہوتے ہیں نا, یعنی ایک جوئے کی ذہنیت ہوتی ہے جو اس طرح کی چیزوں میں کام کر رہی ہوتی ہے. ہاتھ پڑ گیا ٹھیک ہے پڑ گیا, اور نہیں تو نہ صحیح. اور جھگڑا کرنے کے لیے تو خیر عربوں کو موقع چاہیے ہوتا تھا. بے الحصاد یعنی کنکری کی بے, بے خرید و فروخت کو کہتے ہیں کنکری کی بے. اس کی دو صورتیں بالعموم رائج تھیں. ایک یہ کہ اہل جاہلیت زمین کا سودا طے کر لیتے پھر کنکری پھینکتے, اور جہاں تک وہ جاتی اسے زمین کی مساحت قرار دے کر مبی کی حیثیت سے خریدار کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ زمین کی فروخت کی اصطلاحیں ہیں. یعنی آپ نے ایک زمین خریدنی ہے, آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو یہ گھوڑے کو کہتے ہیں دوڑے, جہاں جہاں کھڑا ہو جائے گا زمین آپ کی ہوئی. اب وہ گھوڑا ہو سکتا ہے آپ کا سدایا ہوا ہو, دو قدم چل کے کھڑا ہو جائے. کنکری پھینکی اس موقع کے اوپر, نہیں دور تک پھینکی گئی. یعنی یہ جتنی بھی ہیں یہ چیزیں ظاہر ہے کہ دھوکے کا باعث بنتی تھی. دوسری یہ کہ کنکری پھینکتے اور کہتے کہ یہ جس چیز پر پڑے گی وہی مبیک, منڈی ہے لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گیند پھینکو, ٹھیک ہے, یہ کریلوں پر گر گیا وہ آپ کے ہو گئے, یہ بھنڈیوں پر گر گیا وہ آپ کے ہو گئے. تو یہ بے الحساد ہے. تو یہ بھی حضور نے کہا کہ یہ ممنوع ہے. درختوں کے پھل بیچ دینا اس سے پہلے کہ ان کی صلاحیت واضح ہو, یعنی درخت پر ابھی کیریاں آئی ہیں, آم جانتے ہیں نا, تو نہیں وہ ابھی چلیے بور میں بھی بیچ دیتے ہیں, بعد بور میں بھی بیچ دیتے ہیں, بہت آیا ہے. اچھا میرے گھر میں آم کا درخت لگا ہوا ہے تو اس میں بور آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ منڈی میں انشاءاللہ ہم آم بیچیں گے, اور اس کے بعد پھل آتا ہے تو معلوم ہے تین آم لگے. تو یہ درختوں کے بڑے وسائل ہوتے ہیں اس کے. اچھا کیریاں, غالب نے تو کہا نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. شوکت تھانوی نے اس کی پیروڈی کی ہوئی ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے باغ کے آم, کیریاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. تو درختوں کے پھل بیچ دینا اس سے پہلے کہ ان کی صلاحیت واضح ہو, یعنی ابھی معلوم نہیں ہے کہ پھل کیسا ہوگا, کس طرح کا نہیں ہوگا, آپ نے بیچ دیا, اس میں بھی وہی مسائل پیدا ہو جاتے تھے. بالی بیچ دینا اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے, یہ جو خوشہ نکلتا نا گندم کا یا اس کا یا کسی اور کا, اس کو اسی جگہ بیچ دیا, ابھی اس نے بہت سے مراحل سے گزرنا ہے. ابھی تو سبز بالی ہے نا, آپ نے کہا نکل آئی ہے بس ٹھیک ہے, کھیت ہرا بھرا ہو گیا ہے, بیچ دیا, اب آگے کیا مراحل آنے ہیں. نہیں, جب تک کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ نہیں ہو گئی اس وقت تک سودا نہ کرے. اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا جس میں عیب ہو, الا یہ کہ اسے واضح کر دیا جائے, یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس چیز میں یہ عیب ہے. یہ مسئلہ سب سے زیادہ جو ہے نا موجودہ زمانے میں گاڑی بیچنے میں پیش آتا ہے. گاڑی کے عیوب سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور اس موقع پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا افشا نہ ہونے پائے. جی مسلمان بھائی ہوتے ہیں. اونٹ یا بکری کا دودھ انہیں بیچنے سے پہلے ان کے تھنوں میں روک کر رکھنا, یہ بھی جانور بیچنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کسی جانور کو بیچتے وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے کتنا دودھ دیتا ہے. تو آپ اگر ایک دو دن کا دودھ روک لیں تو صورتحال بالکل دوسری ہو جاتی, اور اس کے بعد جا کے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ گلاس کا پیندا بھی نہیں بھیگ رہا. میں ایک بکری اس طرح خرید چکا ہوں بچپن میں, کیا دودھ تھا اور آئی تو کیا خوش سالی تھی. تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی نہیں سمجھ میں آتا یہ کیا ہوا ہے. بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر تاجروں سے ملنا اور ان کا مال خریدنے کی کوشش کرنا. یہ یوں ہوتا تھا کہ مدینے کے بازاروں میں تاجروں کے قافلے آ رہے ہوتے تھے مختلف جگہوں کے اوپر سے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی دو کلومیٹر چار پانچ میل آگے چلے گئے اور وہیں جا کے سودا وودا طے کر لیا. بازار کا بھاؤ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, کیا صورت حال ہے, اس تک نہیں پہنچنے دیا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, قافلے والوں کا مال بازار میں آنے دو, بازار کی قیمت جو ہے اس کے لحاظ سے طے ہونے دو کہ کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں.
پانی پہ بولی ہوتی ہے, اس کی نیلام کرتے ہیں چیزیں, تو سر اس میں بھی سب کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں, اور ایک خاص آپ نے بیٹ دینی ہوتی ہے اور پھر آپ وہ لے لیتے ہیں, تو یہ بھی پھر اس حساب سے غلط ہو گیا.
وہ میں نے اصول آپ کو بتا دیا کہ یہ اصل میں کیا کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں کو ختم کر رہے ہیں, دھوکے کی صورتوں کو ختم کر رہے ہیں. آج بھی ظاہر ہے ہم جتنے معاملات ہیں اس اصول پر دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر پابندی لگا دیں کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے کہ گاڑیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں, ان میں سے آنتیں نکال لی ہوتی ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ صورتحال کے لحاظ سے ہوگا. یہ آگے میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے, یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج کیسے اپلائی ہوں گے یہ اصول. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی دقتیں نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملات کیے, یعنی ان کی فہرست ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ تمام جو ہے یہ حدیث کی کتابوں میں ساری اس کے نیچے حوالے موجود ہیں. اچھا, کسی چیز کی پیشگی قیمت دے کر اس طرح بے کرنا کہ تیار ہونے پر وہ چیز لے لی جائے گی. آپ نے ایک ترخان کے ساتھ معاملہ کر لیا یا کسی اور کے ساتھ مینوفیکچرر کے ساتھ معاملہ کر لیا, الا یہ کہ معاملہ ایک معین ماپ اور ایک معین تول کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے کیا جائے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کے معاملے مجہول نہ کیے جائیں, کرنے تو پڑتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ایک چیز بنانی ہے تو بعض اوقات اس کو آرڈر دیتے ہیں نا آپ, لیکن پھر طے کریں کہ چیز کیا ہے, کوالٹی کیا ہوگی, کتنے وقت میں دے گا, کیونکہ پھر اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے. تو یہ طریقہ آپ نے اس کے لیے تجویز کیا. مخابرہ یعنی بٹائی کی وہ صورتیں اختیار کی جائیں جن میں کھیتی والے کا منافع معین قرار پائے. اسی سے ہمارے ممدو اور مخدوم ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں مدارت کی حرمت پر تقریر فرماتے ہیں, یہ کیا شکل تھی, یہ شکل یہ تھی کہ یہ کھیت ہے میرا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بٹائی کا معاملہ یہ طے کروں کہ جی اس کھیت سے جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ کا آدھا میرا ہے, یہ دو تہائی آپ کا ہے ایک تہائی میرا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ جائز معاملہ ہے. یا دوسری شکل کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی بات یہ ہے کہ میں تو اس چکر میں نہیں پڑتا, زمین کا میرے سے کرایہ طے کر لیں آپ, میں ہزار دو ہزار روپے لے لوں گا آپ سے, ٹھیک ہے جیسے دکان کرائے پر دیے دے دیے اب آپ کو جو بھی آئے اس میں سے. طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ کھیت کا حصہ کر دیتے تھے کہ کھیت کے اس حصے کی پیداوار میری ہے اور اس حصے کی پیداوار تمہاری ہے. اب اس میں پھر بڑے مسئلے تھے, یعنی اس میں تو دھوکے کے بھی فریب کے بھی اور قدرت کا بھی اپنا ایک جوئے کی شکل پیدا ہو جاتی تھی. پتہ نہیں آج کل کے زمانے کا معاملہ تو نہیں تھا نا کہ ہر چیز بالکل قاعدے ضابطے سے ہو رہی ہے اور آپ کے ٹریکٹر ہیں اور ٹیوب ویل ہے, بارانی زمینوں میں فصلیں اس طریقے بڑے جھگڑے پڑ جاتے تھے. تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ یہ نہ کیا جائے. زمین اس طرح بٹائی پر دینا کہ زمین کے ایک معین حصے کی پیداوار زمین کے مالک کا حق قرار پائے, اس کو بھی منع کیا. ایسی جائیدادیں جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہوں ان کے شریکوں کو خریدنے کا موقع دیے بغیر انہیں بیچ دینا, الا یہ کہ حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ کر دیے جائیں. یعنی اگر تو حد متعین ہے, ایک مشترک جائیداد تھی ہماری آپ کی, تو طے تھا کہ بھئی یہ باؤنڈری ہے اس کے ادھر والی آپ کی, لیکن ابھی یہ تقسیم ہی نہیں ہوئی. ایسی جائیدادیں ہوتی ہیں اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ جو شریک ہیں ان کو پہلے آپ حق دیں. اصل میں حق کے شفا یہ ہے, ہمارے ہاں جو صورت اس کی کر لی گئی ہے اس میں اور مصیبتیں معلوم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے آپ میں سے جو لوگ دیہاتی زندگی سے واقف ہیں کہ اب تو کچھ غیر حکومت نے اچھا کیا, کچھ قانون بدل دیے. پہلے جو ہوتا تھا کہ ایک زمین میں نے کسی دیہات میں یا گاؤں میں جا کے خریدی ہے, اس کے بعد اب کوئی بھی آدمی حق کے شفا کر سکتا ہے, اور جو شفا کا مقدمہ کرے گا وہ کیا کہے, زرے پنجم, وہ جمع زرے پنجم کہتے تھے اس کو, یعنی جو قیمت اس کے خیال میں یا گورنمنٹ نے طے کی اس کا پانچواں حصہ وہ جمع کرا دے گا جا کے. بس اس کے بعد پھر اگلی نسل میں فیصلہ ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو. میرے پیسے بھی پھنس گئے, واپس نہیں ہو رہے, میں جا بھی نہیں سک رہا وہاں پہ. تو یہ ایک نہایت ہی مردود قانون تھا, اب کچھ بہتری کی ہے اس کے اندر. جی ادھر پڑھیے, میرے پاس نمبر نہیں. جی میں نے عرض کیا نا کہ یہ آپ نے کھیت میں نشان لگا دیا کہ اس حصے کی پیداوار جو بھی ہوگی وہ آپ کی ہے, اس حصے کی پیداوار میری ہے. تو آپ پیداوار کے اندر فیصلہ کریں نا کہ کتنا حصہ ہوگا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. ہمسائے کے ساتھ راستہ ایک ہو تو اپنی جائیداد اسے خریدنے کا موقع دیے بغیر بیچ دینا, یعنی اس نے بھی نکلنا ہے وہیں سے, آپ نے بھی نکلنا ہے. اب آپ تو بیچ کے فارغ ہو گئے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس لاہور میں یہ پیکو روڈ کے اوپر ایک جلیل القدر صوفی مذہبی رہنما کو یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہمسائے کا راستہ بند کر دیا. جی اب وہ جن کو بیچا وہ بھی ایسے لوگ تھے گنڈے کہ جن کے ساتھ کوئی کیا معاملہ کرے. تو یہ معاملات جو ہے دیہات میں بہت ہوتے ہیں, بدلہ لینے کے لیے ایسا کر دیا. عام ضرورت کی چیزیں یعنی جو روزمرہ ضرورت کی چیزیں, آٹا دال اس طرح کی چیزیں ہیں, عام ضرورت کی چیزیں منڈی میں ان کی قلت پیدا کرنے اور اس طرح قیمت بڑھانے کے لیے روک رکھنا, اس کو احتکار کہتے ہیں, یہ ممنوع ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں ان چیزوں کی منڈی میں قلت نہیں پیدا ہونے دی جائے گی, ہر حال میں آپ اس کو عام کریں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ ان کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بھوکا نہیں مارے. آپ نے تو آٹا روک لیا نا, اب غریب آدمی مر جائے گا. اس لیے کہ آٹا جو ہے سائیکلیں آپ نے روک لی ہیں, کوئی اور چیز روک لی ہے, چلے ہم نہیں سوار ہوں گے سائیکل پر, لیکن یہ تو روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں, تو احتکار ان میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ اسے ممنوع قرار دیا کہ آپ نے فرمایا من دخل فی اثار المسلمین لیغلیہ الیہم کان حقا اللہ تبارک و تعالی ان یقیدہ, یہ کچھ یہاں مس پرنٹ ہو گیا ہوا ہے, بعزم من النار یوم القیامہ, جس نے چیزوں کے بھاؤ چڑھانے کے لیے مسلمانوں کے بازار میں کوئی مداخلت کی تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑی آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دے. یعنی یہ جو مناپلیز پیدا کر دی جاتی ہیں اور مسائل پیدا کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, لیکن یہ ہے عام ضرورت کی چیزوں کے بارے میں. اور عام ضرورت کی چیزوں میں بھی پھر ظاہر ہے کہ کچھ فطری استثناء ہے. مثال کے طور پر اگر آلو ہو گئے ہیں آپ کے بہت زیادہ اور آپ سارے کے سارے منڈی میں لے آئے ہیں تو اگلے دن ایک آنے شیر بک جائیں گے, لیکن ایک آنے شیر بک جانے کے بعد اب کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. تو چیزوں کو منڈی کے اندر ان کا توازن قائم رکھنے کے لیے روکنا پڑتا ہے, وہ اور روکنا ہے. ایک ہے کہ آپ لوگوں کو مارنے کے لیے روک رہے ہیں, جیسے ہی آدمی کو یہ محسوس ہو کہ لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر کھول دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جس بھاؤ پر بھی جاتے جائیں اللہ اس میں برکت ڈالے گا. یہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بیع و شراء کے معاملات تھے ان میں سے ایک ایک کو لیا اور ایک ایک کو لکھ کے یہ آپ نے احکام جاری کیے. یہ حضور کے احکام ہیں جو مخصوص تمدنی حالات میں آپ نے اس وقت کی صورتوں پر جاری کی ہے. بیع و شراء اور مزارت وغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی. ان کے بارے میں یہ بات یہ ہم واضح رہنی چاہیے کہ ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے, اصل وجہ کیا ہے, نقصان دھوکہ. آپ سب میں دیکھیں ایک ہی چیز, یا کوئی چیز دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے یا دھوکہ دینے کے لیے کی جا رہی ہے. تو علت یہ ہے, وہ اگر شرائط و احوال کی تبدیلی سے کسی وقت ان میں مفقود ہو جائے, یعنی آپ ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ نہ اس میں دھوکے کا امکان رہے نہ نقصان کا. اور یہ ظاہر ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا بینکوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, آپ بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں ان کی کوالٹی. ابھی پاکستان نے آپ یہ دیکھیے کہ پوری کی پوری گندم واپس کر دی, یعنی وہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم چیخ رہا ہے. تو ہو جاتا ہے نا اس طرح کے معاملات میں. تو یہ جو ہے یہ اگر کسی وقت تبدیلی آ جاتی ہے اس میں, تو جس طرح ان کی ممانعت ختم ہو جائے گی یعنی پھر یہ ممنوع نہیں رہیں گی. اگر حالات واقعات کے نتیجے میں آپ نے ایسی شرائط پیدا کر دی ہیں کہ جس کے بعد یہ خطرہ نہیں رہا, ٹھیک ہو گیا معاملہ, تو یہ کوئی ابدی حرمتیں نہیں تھیں, یہ اطلاق ہے, اپلیکیشن ہے اصول کی, تو وہ جائز ہو جائیں گی. اسی طرح تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ معاملہ نہیں ہوا, آج ایک نیا معاشی معاملہ پیدا ہو گیا ہے اور کیا اس طریقے سے جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے یا دھوکے کا باعث بن رہا ہے یا نقصان کا باعث بن رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس کے لیے تو حدیث موجود نہیں ہے, تو اس کی عباحت بھی لازمن ختم ہو جائے گی. اصل چیز اصول ہے, اس اصول کا اطلاق ہوگا. اب یہ پورا جو باب ہے اس میں دو ایسے معاملات ہیں. جی
شروع میں آپ نے ایک فہرست دی ہے جس میں رشوت چوری غضب غلط بیانی, اس میں سود کو شامل نہ کرنے کی,
وہ خاص طور پر زیر بحث لا رہا ہوں نا میں, یہ آگے آ رہا ہے. یہ دیکھیے آپ نے اسی کو پڑھنے سے روکا ہے. سود اور جوا بھی اسی عقل الاموال بالباطل میں داخل اور اس سلسلے کے بدترین جرائم ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اصل میں اخلاقی چیزیں ہیں. اب ان اخلاقی اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے بعض چیزوں کے اوپر. سود اور جوا اصل میں وہ اطلاقی چیز ہے, یعنی اس میں اب بحث ہو سکتی ہے. ان کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر ہم یہاں کسی کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے. یعنی دو چیزوں کو میں نے اس میں سے لے لیا ہے اس لیے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. سود اور جوئے کا معاملہ ذرا تفصیلی بحث کا موجودہ زمانے میں ہو گیا, پہلے نہیں تھا. یعنی آج سے 200 برس پہلے اس معاملے کو وہیں رکھا جا سکتا تھا اور یہیں رکھا جاتا تھا, لیکن اب چونکہ اس پر بحث ہو گئی ہے تو آئیے ذرا تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں ان دو چیزوں کو. اسی پر یہ باب ختم ہو جائے گا. جوا جی,
یہ آپ سے تھوڑی سی رائے لینا چاہتی ہوں. یہ قومی شعبے سے متعلق جو آپ نے بات بتائی ہے پیچھے, اس میں سر ہم جانتے ہیں کہ 71 میں نیشنلائز کیا گیا تھا بہت ساری صنعتوں کو اور اداروں کو, اور پھر اب ایک مہم ہے ڈی نیشنلائزیشن کی. تو جیسے کہ میں ایک ادارے میں پڑھاتی ہوں, وہاں پر اس کو بھی ڈی نیشنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس پہ بہت زیادہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ بینگ ٹیچر اپنی ریزینٹمنٹ شو کریں, کیونکہ اس طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا استحصال ہو جائے گا جو کہ ادروائز نہیں پڑھ سکتے ان اداروں میں, کیونکہ ظاہر ہے اگر اس کو ہم ڈی نیشنلائز کر کے ان کو
فیسیں بڑھ جائیں گی,
بہت فیسیں بڑھ جائیں گی جو کہ ان کی رینج سے باہر ہو جائیں گی. تو ایسی صورت حال میں ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے, اور یعنی اس میں جو پرائیویٹائزیشن جو ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ انکریج کر رہے ہیں اس کی ڈسکریجمنٹ بنتی ہے. تو سر اس میں ہمیں کس جگہ پہ پراپر کھڑا ہونا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے تو دونوں باتیں کہہ دی ہیں, یعنی یہ بتا دیا انہوں نے کہ جو کچھ نجی ملکیت میں ہے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ اور جو کچھ سرکاری ملکیت میں اس کو سلیقے سے چلاؤ.
اللہ کا دل چاہا اس کو نیشنلائز کر لیا, اپنی کنٹرول میں لے لیا, جب اس نے چاہا اس نے اس کو ڈی نیشنلائز کر دیا.
بہترین فیصلہ تھا جی, وہ ہمارے ملک میں ہوا, اس کے اثرات نتائج جو ہے ہماری پوری معیشت پر پڑے اور بڑے ہی خطرناک نتائج پڑے. اب ظاہر ہے کہ اس سے نکلنے کا ایک عمل جاری ہے, تو وہ ہمارے یہاں جو حکومتیں ہیں نہ تو اس کے اوپر ٹھیک طرح سے کام کرتی ہیں اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں. تو آپ اگر اخلاقی لحاظ سے لوگوں کے لیے کوئی چیز نقصان دہ سمجھتے ہیں تو آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے, اس میں کیا ماننا, یہ تو اخلاقی اصولوں پر ہوگا. اصول جو معیشت کے بارے میں اسلام کے, میں نے آپ کو بتا دیا, یعنی وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو جائز طور پر سرکاری ملکیت میں ہے اور اس سے نفع ہونے کے امکانات ہیں اسے رکھیں تاکہ غریبوں کا ہاتھ ہاتھ پکڑ سکیں, اور جو نجی ملکیت میں ہے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں, اس کی حرمت قائم ہے اور ادھر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کے اصول یہ ہے, وہ آپ نے دیکھ لیے کس توازن سے اس نے بیان کیا ہے. یہ ایک بالکل دوسری صورتحال ہے, پہلے لوگوں سے لے لیا جس کے لینے کا حق نہیں تھا, اب اس کے بعد دینے کا عمل شروع ہوا ہے تو اس سے لوگوں کے لیے بھی نقصان کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یعنی حکومت نے جس بڑے پیمانے کے اوپر یہ چیزیں لے لی تھیں وہ حکومت چلا ہی نہیں سکتی اس طریقے سے. اس وجہ سے اب تو صورتحال یہ وہ نہیں ہے کہ سرکاری ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کچھ چیزیں آئی ہوئی تھیں, یہ تو پہلے لوگوں کا مال لے لیا گیا, اب ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت بالکل مختلف. جوا, جوا کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نری قسمت آزمائی ہے. یعنی جوا جو ہے یہ قرآن کو اس کی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جوا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سب لوگ, یعنی کوئی ناواقف نہیں ہے اس سے. قرآن مجید نے ایک دنیا میں چیز پائی جاتی ہے جوا, ہر آدمی اس سے واقف ہے. قرآن مجید نے اسے رجسم میں نہ ملے شیطان, نجس ناپاک شیطانی کاموں میں سے قرار دیا ہے. اس کے لیے یہ تعبیر بالبداحت واضح ہے کہ اس اخلاقی فساد کی بنا پر اختیار کی گئی ہے جو اس سے آدمی کی شخصیت میں پیدا ہوتا اور بتدریج اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. یعنی جوا جو ہے وہ انسان کی پوری شخصیت کو برباد کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی عمل کی بنیاد اگر بیع و شرا یعنی خرید و فروخت اور خدمت و اعانت پر رکھی جائے تو اس سے جس طرح انسان میں اخلاق کے عالیہ کے دائیات کو قوت حاصل ہوتی ہے, انسان کے اندر جو بلند اخلاق کے لیے موٹیوز موجود ہیں ان کو قوت حاصل ہوتی ہے, اسی طرح اس کی بنیاد اگر ان سب چیزوں کے بغیر محض اتفاقات اور قسمت آزمائی پر رکھ دی جائے تو اس کے نتیجے میں محنت, زحمت, خدمت اور جاں بازی سے گریز کا رویہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ جوئے باز جو ہیں کبھی ان کا اپنے ذہنیت کا مطالعہ کیا ہو تو یہی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر بزدلی و کم ہمتی اور اس طرح کے دوسرے اخلاق رزیلا کی آکاس انسانی شخصیت کے شجر طیب پر نمایاں ہوتی ہے, آکاس بیل کی طرح چڑھنا شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ عفت, عزت, ناموس, وفا و حیا اور غیرت و خودداری کے ہر احساس کو بالکل فرا کر دیتی. لوگ بیویاں بیچ کے آ جاتے ہیں, جوئے پہ لگا کے آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ انسان خدا کی یاد اور نماز سے غافل ہو جاتا اور دوسروں کے ساتھ اخوت و محبت کے بجائے بغض و عداوت کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ایمان والوں, یہ شراب اور جوا اور تھان اور یہ قسمت کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہے. یہ ظاہر عرب میں جتنی صورتیں پائی جاتی تھی ایک ہی جگہ جمع کر لیا, اس میں جوا بھی اس میں آ گیا ہے. اس لیے ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ بہت سختی کے ساتھ کر رکتے ہو. ظاہر ہے کہ جن کو لت پڑی ہوتی ہے آسان نہیں ہوتا. اس جوئے کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں یہ امیروں کی طرف سے فیاضی کے اظہار کا ایک طریقہ اور غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ بھی تھا. جیسے آپ کے ہاں شوکت خانم کے لیے کسی مغنیا کے گانے اور رقص کے بغیر تو نہیں دیتے نا لوگ پیسے, تو بعض اوقات یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. آپ کہیں گے آپ کی یہ تو بڑی فیاضی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو یہ جوئے میں عرب کی بھی ایک روایت تھی. کیا تھی؟ ان کے حوصلہ مند لوگوں میں یہ روایت تھی کہ جب سرما کا موسم آتا, شمال کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور ملک میں قحط کی سی حالت پیدا ہو جاتی تو وہ مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوتے, شراب کے جام لڈھاتے اور سرور و مستی کے عالم میں کسی کا اونٹ یا اونٹنی پکڑتے اور اسے ذبح کر دیتے. کسی کا پکڑ لیا, ایک مستی ہے, ایک کیفیت ہے, اس میں پکڑ لیا. پھر اس کا مالک جو کچھ اس کی قیمت مانگتا سے دے دیتے. وہ مانگی قیمت, اونٹ ذبح کر دیا, انہوں نے کہا کہ اتنے کا. یہ بڑی فیاضی سمجھ جاتی تھی, اسے دے دیتے اور اس کے گوشت پر جوا کھیلتے. یعنی اب گوشت بنا لیا جاتا اور جوئے کے تیر نکال لیے جاتے اور یہ تیر کعبے میں رکھے ہوئے تھے, میدان تھا نا وہاں پہ, تو جوا کھیلتے. اس طرح کے موقعوں پر غرباء و فقراء پہلے سے جمع ہو جاتے تھے, لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا, اور ان جوا کھیلنے والوں میں سے ہر شخص جتنا گوشت جیتتا جاتا ان میں لٹاتا جاتا. عرب جاہلی میں یہ بڑی عزت کی چیز تھی اور جو لوگ اس قسم کی تقریبات منعقد کرتے یا ان میں شامل ہوتے وہ بڑے فیاض سمجھے جاتے تھے اور شاعر ان کے جود و کرم کی داستانیں اپنے قصیدوں میں بیان کرتے تھے. اس کے برعکس جو لوگ ان تقریبات سے الگ رہتے انہیں برم کہا جاتا تھا. اگر کوئی شریف آدمی اس حماقت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے نام رکھا ہوتا برم, جس کے معنی عربی زبان میں بخیل کے, یعنی گالی تھی ایک طرح کی. جوئے اور شراب کی یہ منفعت تھی, یعنی اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. گوشت ملتا تھا ان کو. جوئے اور شراب کی یہی منفعت تھی جس کی بنا پر انہیں جب ممنوع قرار دیا گیا تو لوگ متردد ہوئے. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اس مغنیہ کے رقص پر پابندی لگا رہے ہیں, اس سے تو شوکت خانم کے لیے روپے جمع ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ اعتراض کر دیا. لیکن قرآن نے صاف واضح کر دیا. اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا کہ ان کی یہ منفعت اپنی جگہ, یعنی قرآن نے منفعت کی نفی نہیں کی, غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہے, مگر انسان کی شخصیت میں جو اخلاقی فساد ان سے پیدا ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, ارشاد فرمایا یسلون کا الخمر والمیسر. یہ جب لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ بڑے نجس شیطانی کام ہے, تو انہوں نے کہا جی جب تک یہ مستی ان پہ ہوگی نہیں اس وقت تک یہ اونٹ پکڑ کے ذبح نہیں کریں گے اور غریبوں کو روٹی نہیں ملے گی, تو آپ کس چیز پہ پابندی لگا رہے ہیں, اس میں تو بڑا فائدہ ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے, گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی, فائدہ ہے. تقابل کس چیز کا ہے؟ تقابل نفع اور نقصان کا نہیں ہے. مادی نفع ہے اس کے اندر, غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اخلاقی نقصان ہے, وہ کیا ہے؟ گناہ. لیکن ان کا گناہ ان کی منفعت اس بہت زیادہ ہے. یعنی یہ گویا اصول بھی اس سے معلوم ہوا کہ نفع میں اور نقصان میں انتخاب کرنا تو آپ کا کام ہے, کریں آپ, عقل اللہ نے دے رکھی ہے. نفع اور گناہ میں انتخاب کرنا پڑے تو کس کا کرنا ہے؟ تو قرآن نے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے. اس چونکہ پس منظر سے لوگ واقف نہیں تھے اور عرب کی شاعری ان کا ادب, یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی لوگ تو ویسے بھی استغفر اللہ ہی پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے نہیں, تو لوگ اس آیت کے پس منظر سے چونکہ واقف نہیں, تو بڑی بحثیں مفسرین نے کی ہیں کہ شراب میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. تو وہ مادی نقصانات, طبی نقصانات, کچھ نفع کی چیزیں یہ بیان کرتے ہیں. یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے. جو منفعت ہے وہ یہ ہے, فیاضی کی ایک منفعت ہے, غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تقابل منفعت اور نقصان میں نہیں ہے, گناہ اور نقصان میں, نفع میں, کہ نفع کے باوجود گناہ زیادہ ہے, اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو. تو یہ تو جناب جوئے کا معاملہ واضح ہے, اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے اس میں, ورنہ پھر سود کی بحث ذرا لمبی ہے, ختم نہیں ہوگی. ہیں 7 منٹ, چلیے جتنی بھی ہو جاتی ہے پڑھ لیتے ہیں. سود, سود بھی ایک ایسی اخلاقی نجاست ہے جس میں ملوث افراد اور ادارے اپنے اصل سرمایہ کو بالکل بے داغ محفوظ رکھ کر اور کوئی جوکھم برداشت کیے بغیر منافع بٹانے کے لیے اپنے مقروض کے سر پر سوار رہتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے ربا کا لفظ مستعمل ہے. قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے. یعنی اس سے میرا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ کوئی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے. سود دنیا میں پایا جاتا تھا, سود کو لوگ جانتے تھے سود کیا ہے. قرآن نے ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ گلاس ہے, آپ جانتے ہیں اس کے تو کہا گیا اس میں پانی پینا ممنوع ہے. تو اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے کہ اس نے کوئی سود کی قسم ہے جس کو ایجاد کیا ہے. سود سے لوگ واقف ہیں, دنیا جب سے بنی ہے واقف ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے, قرض پر متعین منافع سود ہے, تو اس سے لوگ واقف تھے. عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے مراد وہ معین اضافہ ہے جو قرض دینے والا اپنے مقروض سے محض اس بنا پر وصول کرتا ہے کہ اس نے خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی. یہ سود ہے. قرآن مجید نے اسے پوری شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا. یعنی یہ سود کھانا جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا. یہ گویا وہی بات ہے کہ قرآن مجید نے جو کہا کہ باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ, تو وہ کہتا ہے یہ باطل طریقہ, اس میں آپ ایک آدمی کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتا. تو یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ صرفی چیزوں میں ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں ان کا کرایہ لینا بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. یہ میز آپ نے مجھے دی, میں اس کو استعمال کروں گا, یہ صرفی چیز نہیں ہے. میں نے آپ سے 2 من گندم لی ہے ادھار, وہ استعمال نہیں کی جا سکتی, کھائی جائے گی, کھائی جائے گی. تو اب اس کے بعد پھر میں دوبارہ خرید کے لاؤں گا نا, کہیں سے پیسے پیدا کروں گا. آپ سے روپیہ لیا ہے, میں نے بیٹی کی شادی کر دی, وہ صرفی چیز ہے. تو صرفی چیزیں کے لیے قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ ادھار دیتے ہیں کسی کو, یا آپ کرائے پر دیتے ہیں, دے سکتے ہیں, اس میں کوئی معنی نہیں. اسی فرق کو اچھی طرح ملحوظ رکھیے. اور دنیا اس فرق سے پوری طرح واقف ہے, ہمیشہ سے واقف ہے. کرایہ کیا ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے, سود کیا ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے. یعنی اس میں اسلام کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ معلوم معروف چیزیں ہیں, ان میں سے سود کو ممنوع قرار دے دیا. چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فله ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چوت سے پاگل بنا دیا ہو. یعنی یہ سزا ہے سود کھانے والوں کی. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا بے بھی تو آخر سودی کی طرح ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم خرید و فروخت کر کے نفع لیتے ہیں تو ہم نے اپنا روپیہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. یہ استدلال قرآن نے نقل کر دیا ان کا. آج بھی استدلال یہی ہے. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا بے بھی تو آخر سودی کی طرح ہے. اور تعجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے. یعنی یہ تعجب آج بھی اسی طرح ظاہر کیا جاتا ہے. چنانچہ جس کو اس کے پروردگار کی یہ تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اب اس کا اعادہ کریں گے تو وہی اہل دوزخ ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی قرآن مجید نے سود کھانے پر اصرار کرنے والوں کو یہ سزا سنائی ہے, ابدی جہنم کی سزا ہے. اسی سورہ میں آگے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. یعنی جن جن کا کوئی باقی ہے جو پہلے سے معاملات ہوئے ہوئے چھوڑ دو. پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. مطلب یہ دھمکی دے دی گئی تھی کہ پھر حکومت کاروائی کرے گی, پھر باقاعدہ فوج کشی کر دی جائے گی. ان قبیلے کے قبیلے سود کھاتے تھے. اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے, نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی یہ اس طریقے سے اس کو ممنوع قرار دے دیا. ان آیات میں سود خاروں کے قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھنے کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیع و شراء کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرا دیا. دراں حالے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ معلوم ہے کیا کیا قرآن, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے, کہتا ہے کہ میں اگر کسی چیز کو کرائے پر اٹھاتا ہوں اور کرایہ لے لیتا ہوں, میں اگر بیع و شراء کرتا ہوں اور اس میں نفع لے لیتا ہوں تو یہ آخر قرض پر کیوں نہ لوں, تو قرآن مجید نے تبصرہ معلوم ہے کیا کیا اس کو, پاگل ہے یہ تبصرہ. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس فرق کو اگر نہیں سمجھ پاگل ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم یہاں تو نہیں کہتے, وہاں اٹھا دیں گے اسی صورت میں. قیامت میں اٹھے گا تو اپنے پاگلپن کے ساتھ اٹھے گا. جب ایک تاجر اپنے سرمایہ پر نفع لے سکتا ہے تو ایک سرمایہ دار اگر اپنے سرمایہ پر نفع کا مطالبہ کرے تو وہ آخر مجرم کس طرح قرار پاتا ہے؟ یہ ہے اصل میں سوال جو آج بھی کیا جاتا ہے. قرآن کے نزدیک یہ ایسی پاگلپن کی بات ہے کہ اس کے کہنے والوں کو جزا اور عمل میں مشابہت کے قانون کے تحت قیامت میں پاگلوں اور دیوانوں ہی کی طرح اٹھنا چاہیے. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے کہ جو سود کو ممنوع قرار دیا ہے تو چند چیزیں دیکھ لیجئے اس میں, کیونکہ اس پر آگے کی بحثوں کا انحصار ہے. یعنی یہ بات کہ سود کیا چیز ہے, جو دنیا میں سود سمجھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے, قرض پر متعین منافع. یہ صرفی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے, مستعملہ چیزوں سے متعلق نہیں ہوتا. ہمارے اس زمانے میں بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سود کی حلت کے حق میں استدلال کر رہے ہیں یہی کہہ کے. اور ایک بڑی قوم ایسی پیدا ہو گئی پچھلے زمانے میں جنہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہر چیز جس میں آپ کوئی زائد لیتے ہیں یہ اصل میں سود ہے, اور اس کی سب سے زیادہ انہوں نے کہا کرائے پر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے جلیل القدر عالم جنہوں نے معیشت پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, ان کی خدمت میں جب ادب کے ساتھ عرض کیا گیا کہ یہ آپ کرائے کو ممنوع قرار دے رہے ہیں, کرایہ سود نہیں ہوتا, بٹائی سود نہیں ہوتی, دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو ایسا ہی ہے. تو پوچھا گیا جی آپ جو آئے ہیں کراچی سے آئے تھے وہ یہاں مکالہ پڑھنے کے لیے, تو آپ جہاز پر سفر کر کے آئے ہیں, کرایہ دے کے آئے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ سود دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں پائلٹ کی محنت کا معاوضہ دی. یہ کیا چیز ہے؟ جی اس پہ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہاں یہ عملی چیز ہے. پہلے آپ دین کا مسئلہ سمجھ لیں, یہ تو عملاً آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. تو اب جناب وقت چونکہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.